الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی ہے. یہ بات آپ کے علم ہے کہ ان خطبات جمعہ میں ہم ان آیات کریمہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوا ہے. قرآن حکیم میں 92 مقامات ہیں جہاں رب کائنات نے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنو سے مخاطب فرمایا ہے، اور ظاہری بات ہے اہل ایمان کو مخاطب فرما کے اہم ہدایات ہیں کہ جو دی گئی ہیں. لہذا اس آیت مبارکہ میں انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، توبہ اور توبتن نصوحا کی پکار لگائی گئی ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبتن نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف یا اللہ کی جناب میں، توبتن نصوحا یعنی صاف دل کی توبہ، سچی توبہ. اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاک ہم سب کو یہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ توبہ کا تصور کیا ہے، کیا شرائط ہیں، کیا نتائج ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ توبہ کے شرائط اور نتائج پر بات کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک خوشخبری دی ہے کہ اگر توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ، اور ایسے باغات میں تمہیں داخل فرمائے جس کے دامن میں نہریں جاری ہیں. يَوْمَ یعنی قیامت کے دن، وہ دن ایسا ہوگا، لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا. نورہم یسعٰ بین ایدیہم وبایمانہم، اور نور ایمان اور نیک اعمال کا نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی، دائیں طرف بھی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمارے نور کو پورا فرما دے، نور کا اتمام فرما دے. واغفر لنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی، یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت مبارکہ 8 ہے سورۃ التحریم کی، اگر آپ کو یاد ہو کچھ جمعے پہلے آیت نمبر 6 کا بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا جس میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا تھا، وہاں الفاظ تھے یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اور اس جہنم کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر انتہائی تندخون قسم کے فرشتے معمور ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ تو گویا وہاں جہنم کا تذکرہ تھا اور اب یہاں جنت کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دوسری ندا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لہذا اس لفظ کو سمجھیے گا، ذرا بڑا اہم ہے، تابہ یا توبو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ اگر الہ کے ساتھ آئے تابہ الہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی طرف پلٹنا، جیسے کوئی آپ راستہ بھول گئے جا رہے تھے آپ سیدھے راستے سے، اچانک راستہ بھول گئے، ڈائیورٹ ہو گیا توجہ انسان کی، تو صحیح راستے کی طرف پلٹ کے واپس آنا یہ اس کے لغوی مفہوم ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف پلٹنا، یہ تابہ الہ ہے۔ اور اگر یہ تابہ اعلیٰ ہے اعلیٰ کے صلے کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں متوجہ ہونا، اور یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آتا ہے، فلم فتلقا آدم رب من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، مراد یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو تابہ الہ پلٹنا، واپس پلٹنا، اور تابہ اعلیٰ متوجہ ہونا، گویا اللہ جب بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو تابہ اعلیٰ آئے گا، اور بندہ جب اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر کے اللہ سے معافی مانگے، یہ تابہ اعلیٰ ہے۔ ہمارے دین میں توبہ کی کیا اہمیت ہے؟ دین اسلام ہمیں الحمدللہ یہ تصور دیتا ہے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر سچی توبہ کر لی جائے، صحیح شرائط کے ساتھ جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، اگر سچی توبہ کی جائے صحیح شرائط کے ساتھ، تو ساری زندگی کی گناہ، خطائیں، کوتاہیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی غفاریت اور ستاریت کا کی علامت ہے کہ وہ گناہ چاہے پہاڑ جیسے کیوں نہ ہوں، سمندر کے جھاگ جیسے کیوں نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ شرط بالکل واضح ہے توبۃ النصوحا کی، کہ سب سے پہلے انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو، جو خطائیں اس نے کی اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور یہ خطائیں، یہ کوتاہیاں دو طرح کی ہیں، بعض اوقات جو دینی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اگر ہم ادا نہ کریں تو یہ کوتاہی ہے، یہ گناہ ہے۔ انسان نے خدا نخواستہ ساری زندگی نافرمانی کی، نماز نہیں پڑھی، نماز جو فرض قرار دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نماز کو ترک کرتا رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج اس پر فرض تھا حج ادا نہیں کیا، لیکن یہ سارے کے سارے وہ فرائض ہیں جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر سچی توبہ کر لی جائے اور ادائیگی کا آغاز کر دیا جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ان حقوق اللہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسرے فرائض وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، انسانی بین الانسانی حقوق جو بھی ہیں، اس میں اگر کوتاہی کی ہے تو بہرحال توبہ تو اس پر بھی کرنی پڑے گی، لیکن اس کی شرط لازم یہ ہے کہ جس بندے یا بندی کا حق مارا ہے، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو تکلیف دی ہے، اس بندے سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور جب تک وہ بندہ یا بندی معاف نہ کرے وہ حقوق اللہ معاف، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ لہذا اس حوالے سے توبہ کی پہلی شرط، انسان کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کی۔ اگر ایسا کیا ہے خدا نخواستہ، تو سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان کو اس طرز عمل پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جب انسان ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ آنکھوں کا آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، صحیح معنوں میں اگر ندامت کے ساتھ آ جائے، تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے دیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، وہ آنکھوں کے آنسو ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ انسان شرمندہ ہو گیا، ندامت ہو گئی، تو امید ہے کہ یہ پہلی شرط توبہ کے حوالے سے مکمل ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرے، جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے اس پر وعدہ کرے اللہ پاک سے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اب بقیہ زندگی جتنی رہ گئی اس میں اب جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ادا کریں گے۔ ماضی کے لیے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالی سے وعدہ کریں کہ اب میں تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا، جو نافرمانی ہوئی اس پہ شرمندہ ہوں، لیکن اب آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، فرائض ادا کروں گا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اب یہ حرام چیزیں کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی ظاہری باتیں علم حاصل کرنا ہوگا کہ کون کون سے وہ حرام کردہ چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک نے منع فرمایا، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم کر رہے ہیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، تو بہرحال وہ تو گناہ تو ہے۔ زہر آپ شعوری طور پر کھائیں یا غیر شعوری طور پر کھائیں، زہر تو اپنا کام کرے گا، ایسے ہی گناہ خدا نہ خواستہ اگر بے شعوری میں بھی ہو رہا تو بہرحال گناہ تو ہے، الا یہ کہ کوئی اس کو توجہ دلا دے اور وہ معافی مانگ لے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ غلط کام ہے، تو شاید رب کائنات اس پر رحم فرمایا اور شاید اس کی مغفرت ہو۔ لیکن شعوری طور پر جانتے بوجھتے اگر وہ کام کیا جا رہا تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لہذا یہ شرائط بیان ہوئی ہے سورۃ الفرقان میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ میں پورے دعوے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ سے ذرا غور سے سنیے گا، قرآن حکیم جو تصور توبہ دے رہا ہے، آپ پوری دنیا کے مذاہب میں چلے جائیے اسٹڈی کر لیجئے، اس طرح کا تصور توبہ پوری دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا جو رب کائنات نے اسلام میں الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا۔ بعض ٹرمز ایسی ہیں، بعض اصطلاحات ایسی ہیں جو آپ کو صرف اسلام ہی میں ملیں گی، اور کہیں نہیں ملیں گی، لہذا ان میں الحمدللہ توبہ کا جو تصور ہے، جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کا آغاز کہا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور مودت اس میں بالکل واضح طور پر شامل حال ہے، قیامت تک کے انسان کے لیے اللہ پاک نے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ شرط وہی ہے کہ توبہ کرے، سچی توبہ، پھر ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ گناہ کبیرہ اگر کیا ہے خدا نہ خواستہ تو بہرحال ایمان حقیقی زائل ہو جاتا۔ حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ جب انسان زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، تو حالت ایمان میں نہیں ہوتا، مراد یہ کہ اس کا جو حقیقی ایمان ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے پھر شرط بیان کی ہے کہ اگر سچی توبہ کی ہے تو پھر ایمان کی بھی تجدید کی جائے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسری انتہا جو دوسری ایکسٹریم پر جا کر لوگ نکالتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کیا تو واجب القتل ہو گیا اور مرتد ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حقیقی اعتبار سے اس کا ایمان زائل ہوا ہے تو دوبارہ سے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ایمان کی تجدید کر کے اور پھر نیک عمل کر کے اس توبہ کو گویا یقینی بنایا جائے۔ ان تین شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی جائے تو خوشخبری ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں میں بدل دیتا۔ اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب جب انسان اپنے ماضی پر روتا ہے، اپنے گناہوں پر، نافرمانیوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کی برائیوں کو ہٹا کر فارمیٹ کر کے وہاں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہے تصور توبہ ہمارے دین میں۔ تو پھر دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس حوالے سے جو شرائط تھی اس میں میں نے پہلی بات آپ کے سامنے عرض کی، سچی توبہ کی شرط لازم ندامت، پھر اس گناہ کو، اس خطا کو، اس عمل کو بالفعل چھوڑ دینا، اور سچی توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پھر نیک عمل کر کے اس توبہ کی گواہی دینا. لہذا اگلی آیت میں فرمایا ومن تابا وعمل صالحا، پھر امفسائز ہے جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے. ومن تابا وعمل صالحا فاولئک فانه کان، بہرحال یہ الفاظ ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو واقعتاً سچی توبہ کرتے ہیں. تو بہرحال سچی توبہ میں ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اس عمل کو، برے عمل کو ترک کرنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنے کا وعدہ کرنا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک اور شرط کا اضافہ کرتے ہیں اور بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ انسان کو گناہ میں جتنی لذت حاصل ہوئی، اس کے نفس نے جتنی لذت حاصل کی، نماز نہیں پڑھ رہے، سو رہے ہیں آرام سے، نفس کو مزہ آتا ہے فجر کے وقت خاص طور پر سونے میں، اب جتنا سکون اور اطمینان اور لذت اس کو حاصل ہوئی ہے، اب اتنی زیادہ مشقت کریں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے. گویا کمپنسیشن یہ ہے کہ اس نفس کو، سزا کا لفظ تو صحیح نہیں ہے البتہ، ٹریننگ کے لیے مشقت سے جو ہے وہ گزارا جائے، تاکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو کے پابندی کرنے کی جو ہے وہ ایک روش پیدا ہو، ایک اطاعت کا جذبہ پیدا ہو. تو بہرحال یہ وہ توبہ کی شرائط ہیں جن کے ساتھ واقعہ یہ کہ انسان اگر توبہ کر لے تو رب کائنات نے خوشخبری دی، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اب آئیے انڈیویجولی ہم ذرا غور کریں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا یہ توبہ محض استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے کا نام ہے؟ تو دیکھیے ان کلمات کے بڑے اہم اثرات ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان سے بھی استغفار کرنا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا تھے، لیکن آپ کے اپنے اقوال ہیں کہ میں 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ ایک دن میں استغفار کرتا ہوں. تو بہرحال یہ سنت عمل بھی ہے کہ استغفار کیا جائے، لیکن یہ محض کلمہ نہیں ہے، یہ ایک روش ہے، ایک طرز عمل ہے کہ انسان اپنے عمل سے بتا رہا ہوں کہ میں نے توبہ کی ہے، سچی توبہ کی ہے. لہذا انسان کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے کے بعد ایک طمانینت حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس عمل کو کر کے سکون ملے روحانی طور پر اور زندگی کا عمل، زندگی کی روش بدلی ہوئی نظر آئے، تو امید کی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اب اس کے لیے 2-3 باتیں اور نوٹ کیجئے. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، اور ہم سب اللہ کا شکر ہے بڑی بے چینی سے اس کا انتظار بھی کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ عمل کیا کرتے تھے، رجب کے مہینے میں دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس دعا سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بڑی بے چینی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کا انتظار کرتے تھے. لیکن رمضان المبارک کی فضیلت کے اصل حاصل کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ اصل میں توبہ اور استغفار کا، یوں کہہ لیجیے کہ یہ جشن بہارہ کہا جا سکتا، جس میں آخری عشرے میں تو خاص طور پر اللہ پاک بے شمار لوگ جو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کی گردن کو جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے. اس کا الحمدللہ حوالہ موجود ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اس کا ہے، تیسرا اس کا ہے. لیکن جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ رمضان میں رب کائنات توفیق عطا فرمائے نیکی کی، ہم نماز پڑھیں، ہم عبادات کریں، تراوی کریں، لیکن رمضان کے بعد دوبارہ سے ہماری روش وہی ہو، بلکہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے وہ روش، ذرا برا نہیں منائیے گا. بہت سارے علاقوں میں مساجد میں 27ویں شب کو رمضان ختم ہو جاتا. 27ویں شب کو کیا ہوتا ہے؟ جب ختم قرآن ہوتا اور مٹھائی تقسیم کر دی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اب تو رمضان ختم ہو گیا. 28ویں شب، 29ویں شب، یہاں تک کہ جو عید کی شب ہے اس کی بھی اتنی برکت آئی حدیث میں، لیلۃ الجائزہ اس کو قرار دیا ہے. لیکن آپ کی مسجدیں اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں افسوس کے ساتھ کہ 28ویں اور 29ویں شب اکثر و بیشتر لوگ مسجدوں میں نہیں گزارتے، وہ شاپنگ سینٹرز میں گزار رہے ہوتے ہیں. بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے تحفہ تحائف خریدے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس سے ثابت کیا ہوا، بتانا کیا مقصود ہے، کہ اگر زندگی کی روش میں تبدیلی نہیں آ رہی، رمضان سے پہلے بھی نمازیں قضا کی جا رہی تھیں اور رمضان کے بعد بھی نماز کی طرف توجہ نہیں. تو بہرحال یہ موسم بہار تو آیا لیکن اس موسم بہار سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادات باہر ایک رسم ہے, ایک فارمیلٹی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں, اس کا ہماری شخصیت پر, کردار پر, ہمارے اعمال پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اسی طرح حج ایک بہت بڑی عبادت, عظیم عبادت, ایک مسلمانوں کا عالمی اجتماع, جو لوگ جاتے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی تربیت کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. فرد کی تربیت, نفس کی تربیت, اجتماعی تربیت, انفرادی, ایک بہترین پیکیج جو رب کائنات نے عطا فرمایا. لیکن ایک شخص حج کر کے آئے, حج کے مناسک ادا کریں اور حج کے بعد دوبارہ سے وہ نافرمانی کا زندگی گزارے, اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. بلکہ یہ تصورات ہیں معاشرے میں, ذرا برا نہیں منائیے گا, میں ساتھ ساتھ بیسلے بیان کر دیتا ہوں کہ باقاعدہ یہ تصورات ہیں کہ حج کر کے آئے حاجی صاحب ذرا ان سے معاملات دیکھ کے کرنا, وہ تو جا کر معاف کروا کے آ گئے, زیرو میٹر ہو گئے اور دوبارہ سے شروع کریں. خدا نہ خواستہ اگر یہ تصور ہے کہ حج سے اور عمرے سے گناہ معاف ہو جائیں اور دوبارہ سے انسان نافرمانی کرنے لگے, تو بہرحال یہ بھی ایک رسم بن گئی, رہ گئی رسم ادا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ عبادات اگر ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی, ہمارے کردار پر, ہمارے معاملات پر, تو یہ ایک رسم رہ گئی, بس رسم ہے جو کہ پوری کر دی جائے. اسی طرح توبت النصوحہ فرد کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر بھی ہے. اب اجتماعی توبہ کیا, یہ تلخ حقیقت ذرا نوٹ کیجئے گا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں عبرت کے لیے بے شمار واقعات بیان کرتا ہے انبیاء کرام کے, ان کی قوموں کے ساتھ خاص طور پر جو رد و قطع ہے, یہ قرآن کا ایک انتہائی اہم اور ایک مستقل موضوع ہے. بلکہ اگر بلا مبالغہ یہ بات کہی جائے کہ ایک بڑا اہم موضوع ہے ایمان بے رسالت میں انبیاء اور رسل, جو خاص طور پر قرآن حکیم میں جو دو تہائی قرآن ہے مکی صورتوں کا حصہ جو ہے اس کا ایک بڑا اہم موضوع ہے. تکرار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے, سابقہ رسولوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے بطور عبرت, جس میں چھ قوموں کا تذکرہ قرآن حکیم بار بار کرتا, جس میں پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, پہلے رسول, قوم شرک کرنے والی تھی, پانچ انبیاء, پانچ اولیاء, اولیاء اللہ کے انہوں نے بت بنائے اور شرک کیا. حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے, 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. بلاخر نتیجہ کیا نکلا, بلاخر نتیجہ نکلا کہ کشتی میں سوار کیے گئے نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ, باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا, عذاب استحصال آیا, حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا. حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ چھ رسولوں کے حالات و واقعات قرآن کیوں بیان کرتا؟ یہ انبیاء اور رسول اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جب بعثت مجموعی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے, فرد کی بات نہیں ہو رہی, اجتماعی سطح پر جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے, تو بالآخر دنیا میں رب کائنات کی یہ سنت ہے, یہ اصول ہے کہ اہل ایمان کو انبیاء اور رسول کے ذیل میں رسولوں کو بچا لیا جاتا تھا اہل ایمان کے ساتھ, اور بقیہ رسول کے علاوہ جب کوئی عذاب آتا ہے, بڑا عذاب, تو صرف ان لوگوں کو بچایا جاتا ہے کہ جو برائی سے روک رہے ہوتے ہیں, اپنا فریضہ ادا کر رہے ہوں, نیکی کی دعوت دینے والے, برائی سے روکنے والے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ان کو بچاتا رہا اور بچاتا. لہذا یہ واقعہ بھی قرآن حکیم میں اصحاب صفت کا واقعہ سورۃ الاعراف کے 21 رکوع میں رب کائنات نے بیان فرمایا. میں مختصراً اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اگلی بات کہنے والا ہوں بڑی اہم ہے. مچھلی والوں کا واقعہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگ تھے, یہ بنو اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جو مچھیرے تھے, ان کے ہاں ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص تھا, لہذا انہوں نے یہ کیا, کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھیں سمندر کے کنارے, باقی دنوں میں آتی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن سمندر سے لے کر اپنے گھرانے تک, اپنے گھر تک وہ نالیاں بنایا کرتے تھے, نالے بناتے تھے, پانی ان کے اندر بہ کے آتا تھا, شام کو جا کر وہ نالے بند کر دیے, اور ہفتے کے دن ہفتے کے دن کسی مچھلی کو شکار نہیں کیا، اتوار کے دن جا کر مچھلیاں شکار کر لیتے تھے، گویا ہیلا بہانہ کہ ہم نے ہفتے کے دن اللہ کی قسم کسی مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے تو اتوار کو جا کر جو ہے مچھلی پکڑی ہے۔ تو بہرحال تین گروہ بنے وہاں، پہلا گروہ وہ تھا کہ جو مچھلیاں پکڑ رہا تھا گویا ایک غلط کام کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو منع کر رہا تھا، دیکھو یہ غلط کام کر رہے ہو، ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تم عبادت کرو، تم یہ جو نالے بنا رہے ہو پکڑ تو نہیں رہے، مچھلی کو تم نے پکڑا اتوار کو ہی ہے، لیکن ہفتے کا دن سارا کا سارا تمہارا مچھلیوں کو ان تالابوں تک لانے میں لگا، عبادت کے لیے نہیں لگا، لہذا یہ تم جرم کر رہے ہو، یہ تم گناہ کبیرہ کر رہے ہو، اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اپنے عمل کو درست کرو۔ اب دو گروہ بنے، ذرا معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ آج ہمارا معاشرہ بھی انہی تین گروہ میں تقسیم ہو چکا، ایک وہ گروہ ہے کہ جو وہ غلط کام کر رہا ہے، تعداد میں کتنے ہوں گے؟ معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تعداد میں زیادہ نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ہی ہوں گے یہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان روکنے، ان برائی سے برا کرنے والوں کو روک رہے تھے، لہذا ان کے درمیان اب رد و قطع چل رہی ہے کہ وہ ان کو روک رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کی میجورٹی وہ تھی کہ جو نہ وہ برا کام کر رہے تھے اور نہ ان کو روک رہے تھے، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب عذاب بھیجا ان پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روک رہے تھے، گویا برائی سے روکنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات دی، باقی عذاب دیا گیا، ان کو تو دیا ہی گیا کہ جو برا عمل کر رہے تھے، لیکن جو برا عمل نہیں کر رہے تھے ان کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک رائے تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر الفاظ ہیں کہ ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے، تو بعض علماء نے کہا کہ یقینی طور پر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو عذاب دیا گیا کہ جو برا عمل کر رہے تھے، اور جو برا عمل نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روک نہیں رہے تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، سزا صرف انہی کو ملی کہ جو برا عمل کر رہے تھے، جو نہیں کر رہے تھے ان کے بارے میں کیا اللہ کا فیصلہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن یہ کتنا اہم عمل ہے برائی سے روکنا، کیونکہ جس معاشرے میں برائی سے روکا نہیں جا رہا ہو وہاں بہرحال کبھی نہ کبھی اللہ کا عذاب آتا، اور عذاب بھی عذاب استیصال نہیں تو کم از کم بڑا عذاب، عذاب استیصال تو رسول کی موجودگی میں آتا ہے سر، وہ ایکسیپشن ہے، لیکن بڑے بڑے عذاب تو آتے رہے اور آ رہے ہیں مسلسل، ان بڑے عذابوں سے بچنے کا ایک یقینی ذریعہ توبۃ النصوحا ہے، لہذا فرد کی سطح پر ہر وہ شخص جو نافرمانی کر رہا ہے خدا نہ خواستہ، وہ اپنا جائزہ لے بجائے کسی اور کو دیکھنے کے، اپنا رزق دیکھیں کہاں سے کما رہا ہوں، سورس آف انکم کیا ہے، نمبر دو گھر میں شریعت کے احکامات نافذ ہیں یا نہیں، شریعت کا اصل جو ہدف ہے وہ گھر ہے، اگر سب سے پہلے اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کیا جائے ہم سب اپنا جائزہ لیں، اسی طرح ہم سب مل جل کر اللہ کے دین کے نفاذ کی اجتماعی سطح پر بھی ایک کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے کہ اگر اجتماعی سطح پر اللہ کا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ میں نے اپنے دائرہ اختیار میں کتنا اللہ کا دین نافذ کیا، میری معیشت میں، میری معاشرت میں اللہ کا دین نافذ ہے یا نہیں، تو سب سے پہلا ہدف توبہ کا تو یہی ہوا نا کہ میں اپنی معیشت اور معاشرت کو درست کروں، گھر میں اللہ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق پردے کے احکامات نافذ کیے جائیں، گھر والوں کو دین کی طرف راغب کیا جائے، نماز کی پابندی کا اور دیگر جو احکامات ہیں ان کی پابندی کا کی طرف توجہ دلائی جائے، اور پھر ایسے لوگ جو اپنی معیشت اور معاشرت میں اللہ کا دین نافذ کر چکے ہوں، کم از کم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا چکے ہوں اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہوں، پھر ایسے متقی، ایسے پرہیزگار لوگ آپس میں ملیں، جڑیں، بنیان مرسوس بنیں، حزب اللہ بنیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی جماعت بنیں، اور یہ حزب اللہ، یہ بنیان مرسوس جو ہے، ان کا اب کام اگلا کیا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں، اجتماعی سطح پر جو نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں جب تک طاقت نہ ہو زبان سے ان کے خلاف بولتے رہیں۔ تین درجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی سے روکنے کے بیان فرمائے، پہلا درجہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, طاقت سے روکے. اتنی دینی غیرت انسان میں ہونی چاہیے, ایمان کی, اللہ سے محبت کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کی, کہ اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے, شریعت اسلامی کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, تو اتنی دینی غیرت ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر کہ ہاتھ سے اس کو روکے, طاقت سے روکے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے, اتنا ایمان, اتنے یقین عطا فرمائے کہ ہم اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کر سکیں. ہاں اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اجتماعی سطح پر اللہ کی نافرمانی کو روک سکیں, تو دوسرا درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے تو بولو, زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو. لہذا ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن پر لازم ہے کہ جہاں اس کے دائرہ اختیار ہے وہاں پر برائی سے روکنے کی کوشش کی جائے, اور اجتماعی سطح پر لوگوں کو توجہ دلائی جائے, تبلیغ کی جائے, ابلاغ کا کام کیا جائے, دعوت کا کام کیا جائے, سمجھانے کا کام کیا جائے, ہاتھ جوڑے جائیں, خدا کے واسطے سود ختم کرو, خدا کے واسطے سود اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود. تو کم از کم ہاتھ تو جوڑے جا سکتے ہیں, توجہ دلائی جا سکتی ہے. اگر توجہ نہیں دلائی جا رہی اجتماعی سطح پر تو یہ سوچ لیجئے یہ بہت بڑا جرم ہے. برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم ہے. اگر برائی پھیل رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. اگر ہم نے برائی سے نہیں روکا تو بہرحال اس جرم میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے, گونگے شیطان قرار پائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ایک حدیث کے مطابق. تیسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اگر زبان پر بھی تالے لگا دیے جائیں, سارے کمیونیکیشن ریسورسز بند کر دیے جائیں, خطبات جمعہ بند ہو گئے, مدارس بند ہو گئے, مساجد پہ پابندی ہو گئی, کوئی تقریر نہیں ہوگی, ہوگی تو عربی میں ہوگی تاکہ کوئی سمجھ ہی نہ آئے کسی کے. بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر اردو میں تقریر آپ کی پابندی لگ چکی ہے, بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اردو کمیونیکیشن میں دعوت و تبلیغ پہ پابندی ہے. لہذا خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے, اللہ نہ کرے, تو کم از کم درجہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانو, اس برائی کو دیکھ کر تمہارا خون تو کھولنا چاہیے. اور اگر برائی کو دیکھ کر خون بھی نہیں کھول رہا, دل میں کڑن بھی نہیں ہو رہی, زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے, ہاتھ سے تو بہت دور کی بات ہے, تو فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ. اور حدیث میں آیا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. تو اجتماعی سطح پر توبہ کا تصور یہ ہے کہ مل جل کر اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش کی جائے. مملکت خدا داد پاکستان اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ یہاں ہم نے رب کائنات سے وعدہ کر کے یہ ملک حاصل کیا. اس پر الحمدللہ مارچ کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ رب کائنات کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا, 27ویں سب کو عطا فرمایا. اب مسلمانان پاکستان کی ذمہ داری ہے بقول قائد اعظم کہ اس کو اسلامی ریاست بنایا جائے. اسلامی ریاست کے جو بھی خد و خال ہیں وہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم نہیں بنا رہے, نافرمانی کر رہے ہیں اجتماعی سطح پر بھی, تو بہرحال خطرہ اس بات کا ہے. اس خطرہ کا لفظ بہرحال ڈرتے ڈرتے ہی کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. کہا جاتا ہے خطبات جمعہ میں مولوی ڈراتے رہتے ہیں, تو بھائی مولوی کیوں نہ ڈرائے؟ قرآن تو رب کائنات انذار ہی تو کر رہا ہے, انذار و تبشیر, یہ بنیادی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی. تو ہر نبی نے خبردار کیا, بنو اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء کرام آتے تھے خبردار کرنے, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, ابھی بھی باز آ جاؤ. لیکن جب باز نہیں آتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا تھا. تو اسی طرح مملکت خدا داد پاکستان واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اور یہ اسی وقت سروائیو کر سکتا ہے اس کا استحکام جب یہاں اللہ کا دین نافذ ہو. دین اسلام سے وفاداری ہوگی, اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا, تو یہ ترقی بھی کرے گا, مستحکم ہوگا, اور انشاءاللہ پوری دنیا میں عالمی نظام خلافت کے قیام میں انتہائی اہم ترین ملک قرار پائے گا انشاءاللہ العزیز. اس کی پوری امید موجود ہے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا جیسے کہ ہم بلاخر ایسا نہیں کر رہے ہیں مسلسل, تو ایک بہت بڑا عذاب ہے, عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. اس کی پہلی قسط آئی تھی, پہلی قسط 16 دسمبر 1971 کو, اور خدا نہ خواستہ اب اس کی آخری قسط کہیں ہمارے سروں پر نہ منڈلا رہی ہو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس برے وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور واقعہ یہ کہ اس کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.